اردو سروس کے ساتھ آپ کی میزبان افشین پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے مرزا غالب کی کہانی شروع تو کی، لیکن پھر لگا کہ ان کی ادبی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ٹھیک سے نہیں ہو پایا۔ جیسا کہ مشہور زمانہ خطوط، جن کی کئی جلدیں آج تک چھپ رہی ہیں، اور انہیں کی مدد سے ان کی ادبی اور ذاتی زندگی کے بہت سے گوشے بے نقاب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خطوں کو مشکل اور بوجھل زبان سے آزاد کر دیا اور ایسے خط لکھے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے۔ ہر گوپال تفتہ کو ایک خط میں غالب لکھتے ہیں اور اپنے یتیم پوتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ سنو صاحب، یہ تم جانتے ہو، زین العابدین خان مرحوم میرا فرزند تھا، اب اس کے دونوں بچے کہ میرے پوتے ہوتے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں اور دم بدم مجھ کو ستاتے ہیں، اور میں تحمل کرتا ہوں، مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے، مجھ کو دوپہر سونے نہیں دیتے، ننگے ننگے پاؤں میرے پلنگ پر رکھتے ہیں، کہیں پانی لڑکھاتے ہیں، کہیں خاک اڑاتے ہیں، میں نہیں تنگ آتا۔ ایک اگلے خط میں بھی تفتہ کو لکھتے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بہرا ہو گیا ہوں، سرکار انگریزی میں بڑا پایا رکھتا تھا، رئیس زادوں میں گنا جاتا تھا، پورا خلط پاتا تھا، اب بدنام ہو گیا ہوں اور ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے، کسی ریاست میں دخل کر نہیں سکتا، مگر ہاں استاد یا پیر یا مداح بن کر کچھ راہ و رسم پیدا کروں، کچھ فائدہ اٹھاؤں، کچھ اپنے کسی عزیز کو وہاں داخل کر دوں، دیکھو کیا صورت پیدا ہوتی ہے۔ اس خط میں غالباً مرزا غالب اپنی اسیری اور اس سے ہونے والی بدنامی کا ذکر کر رہے ہیں۔
ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا، دے وہ جس قدر ذلت ہم ہنسی میں ٹالیں گے، بار آشنا نکلا ان کا پاس ماں اپنا، درد دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلاؤں انگلیاں فگار اپنی، خامخوں چکا اپنا، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسمان اپنا۔ جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا، کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا، رات دن گردش میں ہیں سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا، لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکا کھائیں کیا، ہو لیے کیوں نام بر کے ساتھ ساتھ، یا رب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔
Thank you.
مرزا تفتہ کو ہی ایک اور خط میں لکھتے ہیں، کیوں صاحب، روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو، میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہتے ہوں، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاک کا ہر کارا خط لاتا ہے، ایک دو صبح کو، ایک دو شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب دس دس دن، بارہ بارہ دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے؟ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آدھ آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو۔ آدھ آنے کا ذکر یہاں اس لیے آیا کہ ان دنوں میں ڈاک کا ٹکٹ آدھ آنے کا تھا، جو کہ اچھی خاصی رقم تھی۔ صرف سرکاری افسران، تاجران ہی خط لکھتے تھے اور سپرد ڈاک کرتے تھے۔ فوجی سپاہیوں کے لیے البتہ رعایتی ٹکٹ مہیا کیے جاتے تھے تاکہ وہ گھر والوں سے رابطے میں رہیں، لیکن روزانہ ڈھیروں خطوط لکھنے اور موصول کرنے کے شوقین مرزا غالب کے لیے آدھ آنے کی گراں قیمت کچھ اہمیت نہ رکھتی تھی۔
عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح، میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح، میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح۔ قطع کیجیے نا تعلق ہم سے، قطع کیجیے نا تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح۔ دشمن تو نہیں ہے اپنے، ہم ہم بھی دشمن تو نہیں ہے اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی صحیح، गैर को तुझसे मोहब्बत इस ही गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही यार से छेड़ चली जाए असद आ यार से छेड़ चली जाए असद गर नहीं बस तो हसरत सही गर नहीं वसल तो हसरत सही गर नहीं वसल तो हसरत ही सही इश्क मुझको नहीं वहशत सही इश्क मुझको नहीं वहशत सही मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही
फिर मिर्जा तुफ्ता को एक खत का जवाब दिया और कहा, देखो साहेब ये बातें हमको पसंद नहीं। 1858 के खत का जवाब 1859 में देते हो। अब मजा ये है कि जब तुमसे कहा जाए तो ये कहोगे कि मैंने दूसरे ही दिन जवाब लिखा है। लुत्फ इसमें है कि मैं भी सच्चा और तुम भी सच्चे। अब 1864 के खत में दिल्ली की बरसात का हाल सुनिए। बरसात का हाल तुम्हें भी मालूम है और ये भी तुम जानते हो कि मेरा मकान घर का नहीं है, किराए की हवेली में रहता हूँ। जुलाई से मी शुरू हुआ, शहर में सैकड़ों मकान गिरे और मी की नई सूरत दिन में 2-4 बार बरसे और हर बार इस जोर से कि नदी नाले बह निकले। बाला खाने का जो दालान मेरे उठने बैठने सोने जागने जीने मरने का महल है, अगरचे गिरा नहीं लेकिन छत छलनी हो गई। कहीं लगन, कहीं चिलमची, कहीं उगालदान रख दिया। कलमदान किताबें उठाकर तोशीखाने की कोठरी में रख दी। मालिक मुरम्मत की तरफ मतवज्जे नहीं। कश्ती नौ में 3 महीने रहने का इत्तफाक हुआ। अब निजात हुई।
गर्जी दुगानी और है آتشِ دوزخ میں یہ گرمی کہاں, آتشِ دوزخ میں یہ گرمی کہاں, سوز غم ہائے نہاں, آج ہے زندگانی اور ہے بارہا چھب کے سرگرانی اور ہے سل, چھب کے سرگرانی اور ہے کوئی دن گر زندگانی اور ہے. آتشِ دوزخ میں یہ گرمی کہاں, آتشِ دوزخ میں یہ گرمی کہاں, سوز غم ہائے نہانی اور ہے, سوز غم ہائے نہانی اور ہے, کوئی دن گر زندگانی اور ہے. اپنے جیبے ہم نے ٹھانی اور ہے, کوئی دن گر زندگانی اور ہے.
دستمبو فارسی کی ایک اہم کتاب ہے جس سے کم لوگ واقف ہیں. مرزا غالب نے یہ کتاب 1857 کے حالات و واقعات کی روشنی میں لکھی. زبان مکمل فارسی ہے اور انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس خالص فارسی میں کوئی بھی عربی کا لفظ شامل نہ ہونے پائے. اپنی اس کتاب کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں, دستمبو میں میں نے اپنی 15 مہینے کی سرگزشت لکھی ہے. تقریباً شہر و سپاہ کا بھی ذکر آ گیا ہے اور وہ اپنی سرگزشت جو میں نے لکھی ہے سو ابتدان 11 مئی 1857 سے 13 جولائی 1858 تک لکھی ہے. شہر ستمبر میں فتح ہوا, اس کا بیان بھی ضمناً آ گیا ہے. یہ کتاب مرزا غالب نے غدر کے واقعات رونما ہو جانے کے بعد انگریزوں کے لیے بطور خاص لکھی تھی تاکہ مرزا غالب کی باغیوں کے ساتھ غیر جانبداری ثابت ہو جائے. وہ جان چکے تھے کہ عملی طور پر اب ہندوستان میں ایک ہی طاقت ہے اور وہ برطانوی حکومت ہے. سو اس کتاب کے لکھنے کا مقصد نہ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانا تھا بلکہ پھر سے اپنی پینشن کا مدعا اٹھانا تھا جو کہ غدر کے ہنگامے میں بند ہو گئی۔ شاہی خاندان بھی ختم ہو گیا تو اب گزر اوقات کیسے ہو؟ تو مرزا غالب نے اس کتاب کو قصیدہ ہی کی طرح لکھا جو کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ شاعر بادشاہوں، نوابوں، ملکہ وکٹوریا اور انگریز افسروں کے لیے قصیدے لکھتے تھے، زمین و آسمان کے قلابے ملاتے اور انعام پاتے۔ یہی ان کا فن تھا جسے وہ پیش کر سکتے تھے، جیسا کہ ایک باورچی بادشاہ کا دل جیتنے کے لیے عمدہ ترین کھانا پکائے گا، ایک درزی ایک اچھی پوشاک سیے گا اور ایک موچی اچھا سا جوتا بنائے گا۔ تو شاعر ہمیشہ سے بادشاہوں کے لیے قصیدے لکھتے آئے ہیں۔ اس میں مبالغہ آمیزی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہ شاعر، بادشاہ اور عوام سب جانتے ہیں۔ اسی لیے شاعروں کی مدح سرائی سے کبھی تاریخ نہیں مرتب کی جاتی کہ وہ تو حاکم کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ کھائیں گے کہاں سے اور جان کی بازی الگ لگانی پڑے گی۔ ایک خط میں مرزا غالب شیو نارائن اکبر آبادی کو لکھتے ہیں کہ جناب ہینری سٹیورٹ ریڈ صاحب کو میں بھی میں خط نہیں لکھ سکتا، ان کی فرمائش ہے کہ اردو کی نثر وہ انجام پائے تو اس کے ساتھ ان کو خط صرف کروں گا۔ اب اس اردو نثر میں معنی نازک کیوں کر بھروں گا؟ ابھی تو سوچ ہی رہا ہوں کہ کیا لکھوں، کون سی بات، کون سی کہانی، کون سا مضمون تحریر کروں اور کیا تدبیر کروں۔ تمہاری رائے میں کچھ آئے تو مجھ کو بتاؤ۔ ایک قرینے سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ شاید گورنمنٹ 100-200 دستمبوں کی خریداری کرے گی اور ان نسخوں کو ولایت بھیجے گی۔ کیا بعید ہے کہ ہفتے دو ہفتے میں الہ آباد سے تمہارے پاس حکم پہنچے؟ اسی سلسلے کے ایک اور خط میں مرزا غالب لکھتے ہیں، کتاب دستمبو کے بک جانے سے میں خوش ہوں، یہ نہ معلوم ہوا کہ صاحب لوگوں نے خریدی یا ہندوستانیوں نے لی۔ تم مجھ کو یہ بات ضرور ضرور لکھو، دیکھو صاحب تم گھبراتے تھے، آخر یہ جنس پڑی نہ رہی اور بک گئی، بھائی ہندوستان کا قلم رو بے چراغ ہو گیا، لاکھوں مر گئے، جو زندہ ہے ان میں سے سینکڑوں گرفتار بند بلا ہیں، جو زندہ ہے اس میں مقدور نہیں۔ میں ایسا جانتا ہوں کہ یا تو صاحبان انگریز کی خریداری آئی ہوگی یا پنجاب کے ملک کوئی کتاب گئی ہوگی، پورب میں کم بکی ہوں گی۔ اس کتاب دستمبو میں مرزا غالب نے انگریزوں کی مدح سرائی کے باوجود بہادر شاہ ظفر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ آخر کار بہادر شاہ کا دربار مرزا غالب کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اگرچہ مغل سلطنت کمزور تھی، لیکن بہرحال باقی لوگوں کی طرح مرزا غالب بھی اچانک اس تبدیلی کے لیے تیار نہ تھے کہ اس طرح مغل فرماروا کو معزول کیا جائے گا اور وسیع پیمانے پر قتل و غارت ہوگا، املاک کو لوٹا جائے گا اور اس طرح دلی جیسے ہستے بستے شہر کو تقریباً نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ شہر جہاں ہزاروں لوگ مرزا غالب کو جانتے تھے اور ان کے مداح تھے، اب بیشتر تو پھانسی چڑھ چکے تھے یا جان بچا کر شہر سے بھاگ گئے تھے۔ اب تنہائی اور مرزا غالب اور ان کا ان دوست آوازوں کو یاد کرنا جو کہ ہر شعر پر کبھی داد دیتے تھے اور مقرر مقرر کی صدائیں بلند کرتے تھے، اب ہم زبان اور ہم سخن لوگ ڈھونڈنے سے نہ ملتے تھے۔ دلی کی گنجلک اندھی گلیاں اور محلے بہت دن تک باغی سپاہیوں کو چھپائے رہے اور انگریزوں کو شہر فتح کرنے میں کافی جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ اہل دلی کو بغاوت کا مزہ چکھایا جائے اور ان گلیوں اور مکانوں کو مسمار کر کے کھلی جگہ پر پھر سے گھر بنائے جائیں اور ٹاؤن پلاننگ کے تحت سڑکیں بنیں، علاقے کھلے ہوں تاکہ ان کی نگرانی میں آسانی ہو اور دوبارہ اس شہر میں کوئی بغاوت سر نہ اٹھانے پائے۔ منصوبہ تو لال قلعہ اور جامع مسجد کو بھی مسمار کر کے ایک چرچ اور وکٹوریا پیلس بنانے کا تھا، لیکن شکر ہے کہ اس منصوبے کو مکمل ووٹ نہ ملے اور صرف لال قلعے کے دہلی اور لاہوری گیٹ کا نام بدل کر الیگزینڈریا اور وکٹوریا گیٹ رکھ دیا گیا۔ جامع مسجد اور مدرسہ غازی الدین دہلی کالج کو فوجی بیرک بنا دیا گیا۔ انہیں حالات کی روشنی میں مرزا غالب میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں، بھائی کیا پوچھتے ہو کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر تھی، قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز مجمع بازار جامع مسجد کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ پانچوں باتیں اب نہیں، پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں کوئی شہر ہند میں اس نام کا تھا۔ اے اب اہل دلی یا ہندو ہیں یا اہل حرفہ ہیں یا خاکی ہیں یا پنجابی ہیں یا گورے ہیں، ان میں سے تو کس کی زبان کی تعریف کرتا ہے؟ لکھنؤ کی آبادی میں کچھ فرق نہیں آیا، ریاست تو جاتی رہی، باقی ہر فن کے کامل لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ اللہ اللہ، دلی نہ رہی اور دلی والے اب تک یہاں کی زبان کو اچھا کہے جاتے ہیں، واہ رے اس نے اعتقاد۔ ارے بندہ خدا، اردو بازار نہ رہا، اردو کہاں؟ دلی واللہ اب شہر نہیں، کیمپ ہے، چھاؤنی ہے، نہ قلعہ، نہ شہر، نہ بازار، نہ نہر۔
میں بنی آدم کو مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں، دوسرا مانے یا نہ مانے۔ انگریزوں کی قوم میں جو ان روسیاہ کالوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان میں کوئی میرا امیدگاہ تھا اور کوئی میرا شفیق، کوئی میرا دوست تھا اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ دوست، کچھ عزیز، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔
سب کہاں
जनाब मिर्जा साहेब, दिल्ली का हाल तो ये है, घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरत तामीर सो है। मिर्ज़ा गालिब के कलाम की हर नकल जमा करते थे। उन्होंने 900 सफ़े नसर के और 1500 से 2000 सफ़ात शायरी के इकट्ठे करके एक खूबसूरत चमड़े की जिल्द में बंधवाया और सरवर्क पर सोने चांदी से मिर्ज़ा गालिब का नाम लिखवाया। दूसरे होनहार शागिर्द शहज़ादा मिर्ज़ा फ़खरू ने भी इस नुस्खे की वैसी ही नकल बनवाई और शाही लाइब्रेरी में रखी। मिर्ज़ा गालिब ख़ुद कभी अपना कलाम इतना संभाल कर नहीं रखते थे, लेकिन अब उन्हें यह तसल्ली थी कि काफ़ी कलाम महफूज हो गया था। लेकिन गदर के ज़माने में मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन और शहज़ादा फ़खरू दोनों की लाइब्रेरियाँ लूट गईं और सोने चांदी से मुज़य्यन मिर्ज़ा गालिब के कलमी नुस्खे भी लूट मार का निशाना बन गए। तो ये एक और नुकसान हुआ गदर के वाक़यात का, जिसका असर मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर बराह रास्त पड़ा। बहुत से नकाल जो मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर काम कर चुके हैं, उन्होंने हमेशा मिर्ज़ा गालिब की कशीदा खान की ज़िंदगी का जिक्र किया है, जबकि ऐसा ना था। वो अपनी बेगम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ज़िंदगी में पहला सफ़र कलकत्ते का किया, जो 2.5 साल पर मबनी था, और एक गदर के बाद रामपुर का, जहाँ वो नवाब रामपुर की दावत पर अपने दोनों पोतों के साथ कुछ दिन के लिए गए। घर बराबर ख़त लिखते और बेगम चूंकि लिखना पढ़ना ना जानती थी, इसलिए कुछ दोस्तों को पाबंद किया कि वो मिर्ज़ा का ख़त उनकी उमराव बेगम को सुनाए और फिर इनकी ज़बानी जवाब लिखकर मिर्ज़ा को भेजें। इसी तरह रामपुर से भी बाकायदगी से पोतों से भी अपनी बेगम यानी उनकी दादी को ख़त लिखवाते थे। वो एक कुंभा परवर शख्स थे। अपनों के हाथों धोखा खाया, जायदाद और पेंशन हाथ से जाती रही, लेकिन फिर भी इनके घर का दस्तरखान वसी था। बहुत लोगों की कफालत इनके ज़िम्मे थी। आखिरी सालों में 62 रुपये 8 आने पेंशन अंग्रेज़ों की तरफ से बहाल हो गई और नवाब रामपुर 100 रुपये भेजने लगे और अपने शेरों पर इस्लाह लेने लगे। नवाब रामपुर ने मिर्ज़ा गालिब को कहा कि अगर वो रामपुर उनके पास मुंतकिल हो जाएं तो वो महीना 200 रुपये दिया करेंगे। लेकिन मिर्ज़ा गालिब को दिल्ली छोड़ना गवारा ना हुआ और वो वापस आ गए और नवाब साहब से कहा कि वो खतूत के ज़रिए उनके अशार की सलाह करते रहेंगे। मिर्ज़ा गालिब ने अपने बड़े पोते बाकर अली और उसकी बीवी का भी बहुत साल खर्चा उठाया, ताकि बाकर अली को रियासत अलवर में मुलाजमत मिल गई। छोटे पोते हुसैन अली बेरोज़गार और मंगनीशुदा थे। ससुराल शादी का तकाजा करता, लेकिन शादी के सादा से अखराजात के लिए भी मिर्ज़ा के पास रुपया ना था। एक ख़त में मिर्ज़ा कहते हैं कि ख़ानदानी खर्च के अलावा उन्हें इनकम टैक्स, चौकीदार की तनख्वाह, नौकरों की तनख्वाहें, कर्ज़ की वापसी, बमासूद किस्तें भी अदा करनी होती हैं। 1862 में मिर्ज़ा गालिब ने माहाना खर्च घटाने की बहुत कोशिश की, गोश्त खाना कम कर दिया और रात की शराब भी तर्क कर दी, जिसके बगैर उन्हें नींद नहीं आती थी। उनकी इस तब्दीली पर उनके दोस्त हैरान थे कि मिर्ज़ा आप शराब के बिना जियेंगे कैसे। तो होते होते बात नवाब रामपुर तक भी पहुंची। उन्होंने 100 रुपया के अलावा उस महीने कुछ इजाफी रकम भेजी, जिससे कि कर्ज़े अदा हो गए और मिर्ज़ा का मामूल फिर से पहले जैसा हो गया। नवाब रामपुर की वफ़ात के बाद उनके बेटे कल्ब अली ख़ान ने मिर्ज़ा गालिब का वजीफ़ा जारी रखा। वो शायर ना थे, लेकिन फ़ारसी नसर लिखते थे और उन्होंने अपनी फ़ारसी नसर पर मिर्ज़ा गालिब से इस्लाह लेनी शुरू कर दी। मिर्ज़ा गालिब ये जानते बूझते भी कि रामपुर वजीफ़े पर इनका गुजारा है, नवाब से एक अदबी बहस में उलझ पड़े और साबित किया कि नवाब गलती पर है। फिर उनको लगा कि अब नाराज़गी में नवाब कहीं वजीफ़ा बंद ना कर दें, तो ख़त लिखकर माजरत की और कहा कि वो अक्ल व दानिश के मामलात में अपनी राय रखते हैं जो उन्हें अजीज़ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नवाब भी उससे मुत्तफिक हो। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और अदबी झगड़े मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत के इस पहलू की तरफ इशारा करते हैं कि वो हवा के साथ रुख बदलने की बजाय अपनी अकली और अदबी राय पर कायम रहते थे, चाहे उनका नुकसान हो जाए। ये मामला फहमी इनमें ना थी। ख़ानदान परवरी का यह आलम था कि बिस्तरे मर्ग पर भी उनको यही फ़िक्र थी कि बेगम और पोते का ख़र्चा कैसे चलेगा, और वो कोशिश करते रहे कि इनके मरने के बाद रामपुर का वजीफ़ा उनके पोते को मुंतकिल हो जाए या नौकरी मिल जाए। لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب آخری سالوں میں مرزا غالب خطوط میں اپنے آپ کو فقیر اور درویش اور نجات کا طالب لکھنے لگے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا، پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب مرزا غالب کے کچھ گفتہ خطوط کا بھی ذکر ہو جائے جو انہوں نے مرزا حاتم علی کو لکھے تھے۔ حلیہ مبارک نظر افروز ہوا، جانتے ہو کہ مرزا یوسف علی خان عزیز نے جو کچھ تم سے کہا اس کا منشا کیا ہے؟ کبھی میں نے بزم احباب میں کہا ہوگا کہ مرزا حاتم علی کے دیکھنے کو جی چاہتا ہے، سنتا ہوں کہ وہ طرح دار آدمی ہے، اور بھائی تمہاری طرح داری کا ذکر میں نے مغل جان سے سنا تھا جس زمانے میں کہ وہ نواب حامد علی خان کی نوکر تھی اور ان میں مجھ میں بے تکلفانہ رب تھا، تو اکثر مغل سے پہرو اختلاط ہوا کرتے تھے۔ اس نے تمہارے شعر اپنی تعریف کے بھی مجھ کو دکھائے ہیں۔ بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا، کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے۔ تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا، کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی تھا اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے۔ اب جو کبھی مجھ کو اپنا وہ رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ سا پھر جاتا ہے۔ ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خونے جگر کھایا تو اس بات پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے، وہ مزے یاد آ گئے۔ کیا کہوں جی پر کیا گزری۔ جناب مرزا صاحب، آپ کا غم افسانامہ پہنچا، میں نے پڑھا، یوسف علی خان عزیز کو پڑھوا دیا، انہوں نے میرے سامنے اس مرحومہ کا اور آپ کا معاملہ بیان کیا، یعنی اس کی اطاعت اور تمہاری اس سے محبت۔ سخت ملال اور رنج کمال ہوا۔ سنو صاحب، شعراء میں فردوسی اور فقراء میں حسن بصری اور عشاق میں مجنوں، یہ تین آدمی تین فن میں سر دفتر اور پیشوا ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے، فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، یہ عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی ہم طرح نصیب ہوئے۔ لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے۔ خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی، کہ زخم مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں، مغفرت کرے۔ 40-42 برس کا یہ واقعہ ہے، با آن کہ یہ کوچا چھٹ گیا، اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں۔ اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی، صبر کرو اور اب ہنگامہ عشق مجازی چھوڑو۔ مرزا صاحب، ہم کو یہ باتیں پسند نہیں، 65 برس کی عمر ہے، 50 برس عالم رنگ و بو کی سیر کی ہے۔ ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی تھی ہم کو، زہد و رہ منظور نہیں، ہم مانے فسکو فجور نہیں، پیو کھاؤ مزے اڑاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی نہ بنو۔ میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا اور ایک حور ملی، اقامت جاودانی ہے اور اسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے، اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہے وہ حور اجیرن ہو جائے گی، طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی، وہی زمرویں کاخ اور وہی توبہ کی ایک شاخ، چشم بددور وہی ایک حور، भाई, होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। पिछले प्रोग्राम के बाद मेरे करम फरमा शराज हैदर साहब ने तवज्जो दिलाई कि एक प्रोग्राम और होना चाहिए जिसमें मिर्ज़ा गालिब के खतूत का जिक्र हो और मुतफर्रिक गुलोकारों की आवाज़ों में कलाम गालिब को शामिल किया जाए, और इस इंतखाब में उन्होंने कदम ब कदम मेरी रहनुमाई की। शराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा गालिब की शायरी मौसीकियत से पुर है, तभी तो उनका कलाम आज तक नई नई राग रागनियों के साथ पेश किया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब खुद भी फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा थे, इसलिए उनकी फ़ारसी और उर्दू शायरी में आहंग और तरन्नुम मौजूद है। उस ज़माने के रवाज के मुताबिक वह बहुत सी मौसीकी की महफिलों में शामिल होते होंगे। मुग़ल दरबार में हिंदुस्तान भर से अपने फ़न के यकता फ़नकार जमा थे। उन महफिलों का रंग क्या होता होगा जहाँ फ़नून लतीफ़ा की हर शाख पर बहस होती हो और फ़नकार अपने फ़न कमाल का मुजाहरा करते हों। मिर्ज़ा गालिब की शायरी की नगमगी कानों में रस खोलती है, और बेखुदी, सरखुशी और इश्क की कैफियत एक मौज या रक्स की सूरत में नज़र आती हैं, और अपने महबूब का पैकर वो एक मुजस्मा साज की तरह तराशते हैं कि एक तस्वीर सी बन जाती है। और ख़तों में जब नसर लिखने बैठते हैं तो लफ्ज़ों से वो समां बांधते हैं कि जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम इस वक्त उस लम्हे उनके आस पास मौजूद हैं, और आंखें वही देख रही हैं जो वो बयान कर रहे हैं। जैसे अंगुश्ते हिनाई पढ़ते ही आंखों में मेहंदी लगी उंगली का तसव्वुर भर आता है। मिर्ज़ा गालिब ने एक मुसव्वर की तरह आतिश, गुलो लाला, चराग, शोला और शरर का जिक्र किया है। दौड़े है फिर हर एक गुलो लाला पर सद गुलिस्तान निगाह का सामा किए हुए। मिर्ज़ा गालिब एक खत में नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान साहब रईस ऑफ लोहारों को लिखते हैं, उर्दू की एक गज़ल भेज रहा हूँ, अगर पसंद आए तो मुतरिब को सिखाई जाए, झंझोटी के ऊंचे सुरों में राह रखवाई जाए, अगर जीता रहा तो जाड़ों में आकर मैं भी सुन लूँगा। इस झंझोटी राग की ख़ास फरमाइश से ये जाहिर होता है कि मिर्ज़ा गालिब राग रागनियों से वाकिफ थे और उन्हीं के पेश नज़र अपनी शायरी में नगमगी का ख्याल रखते थे। ये इस बात का सबूत नहीं तो और क्या है कि आज भी उनकी शायरी सबसे ज़्यादा गाए जाने वाले कलाम में शामिल है। सौती नगमगी का ये आलम है कि रोज़मर्रा की ज़बान में लोग हर जगह उनके शेर अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं।
वो ना हुआ और सही,
یہ پروگرام کیسا لگا؟ یہ سال 2021 کا آخری پروگرام ہے، اب اس کے بعد آپ سے اگلے سال ملاقات ہوگی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنی میزبان افشین کو اجازت دیجیے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔
تماشا